Allah Ta'ala. Salam.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال حسين بن علي عليهما السلام: أني لا أرى الموت إلا سعادة والحیات مع الظالمین الا برما. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی نے ہماری اس پر تقصیر عمر میں ایک دفعہ پھر اپنے لطف و کرم سے توفیق عطا فرمائی ہے ایک اور ماہ محرم اور ایک دفعہ پھر ذکر سید الشہداء اور یہ مجالس سوگواری و عزاداری. عزاداری یہ سلسلہ جلیلہ وہ سلسلہ کریمہ جو سنت ہے عقیلہ بنی ہاشم عصمت صغرا حضرت زینب کبرا سلام اللہ تعالی علیہ. اس محرم کا آغاز ہم جن حالات میں کر رہے ہیں، خصوصاً پاکستان کے حالات، ملکی حالات، قومی حالات، مذہبی و دینی حالات، کہ خداوند تبارک و تعالی اپنے لطف و کرم سے شہداء محرم و سید الشہداء علیہ السلام کے صدقے و طفیل اس مملکت پاکستان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے، پاکستانی قوم کو خداوند تبارک و تعالی بیداری و اتحاد عطا فرمائے، اور عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں اپنے لطف و کرم سے اس ماہ عزاداری میں اور ہمیشہ کے لیے اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، جہاں کہیں بھی دنیا میں عزائے حسین برپا ہے خداوند تبارک و تعالی اس کے بانیوں کو، اس کے شرکا کو، اس کے خطباء و ذاکرین کو، اس کے سینہ زنوں کو، اس کے نوحہ خانوں کو، اس کے مرثیہ خانوں کو، اور ہر وہ شخص جو کسی بھی طرح سے سنت عصمت صغرا کو زندہ کر رہا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ اسے اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، اور برگاہ خدا میں دعا ہے پروردگارا اس ملک، اس ملت اور اس عزاداری کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ محرم الحرام ہے یعنی حرمت کا مہینہ، چند مہینے ان کے نام کے ساتھ یہ لفظ بھی تکرار کیا جاتا ہے، حرام۔ حرام یعنی جس کی حرمت ہو، احترام ہو۔ محرم الحرام یعنی احترام کا مہینہ، حرمت کا مہینہ۔ واقعہ عاشورا و واقعہ کربلا سے پہلے بھی یہ حرمت کا مہینہ تھا۔ عرب جب بہت جاہل تھے، جس زمانے کو عصر جاہلیت کہا جاتا ہے، جب ان میں انسانیت کی خوبو بھی بہت کم تھی، جب اپنے ہاتھوں سے اپنے لخت جگر کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، اور نہج البلاغہ کی تعبیر کے مطابق جب حیوانوں جیسی زندگی بسر کرتے تھے، غیر متمدن تھے، کوئی تہذیب ان کے اندر موجود نہیں تھی، اس وقت بھی محرم کی حرمت کا پاس کیا کرتے تھے، محرم کی حرمت کا خیال رکھتے تھے۔ اسلام کے ظہور کے بعد اسلام میں اس مہینے کی حرمت کو پرتاکید فرمائی گئی دیگر چند مہینوں کے ساتھ، ذوالحجہ و ذوالقعدہ کے ساتھ محرم کی حرمت کے اوپر تاکید کی گئی مزید، چونکہ پہلے تہذیبی حرمت تھی، اب اس کو دینی حرمت بھی حاصل ہو گئی ہے۔ حرمت سے مراد یعنی اس مہینے میں وہ کام ترک کر دیے جائیں، جیسے جنگ و جدال ہے، وہ کام جو اس مہینے کی شان نہیں ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد یہ مہینہ مخصوص ہو گیا آل رسول کے ساتھ، وما شہادت، اہل بیت علیہم السلام کے مکتب میں، شیعہ مکتب میں اس کی حرمت میں اور اس کے احترام میں کئی گنا اضافہ ہوا۔ وہ احترام جو ہم کسی حد تک ملحوظ رکھتے ہیں، مجلس عزا برپا کرنا، اس میں شرکت کرنا، سوگواری کا ماحول بنانا، سوگواری کا سما بنانا، اسی احترام کا حصہ ہے۔ لیکن مختلف ایام میں احترام کی صورتحال بھی بدل سکتی ہے اور بدل جاتی ہے۔ جو حالات ہیں اس وقت غیر معمولی ہیں، امن و امان کے لحاظ سے، سیاسی اعتبار سے، اور دیگر پہلوؤں سے حالات کی تشریح بے فائدہ ہے، چونکہ سبھی جانتے ہیں کس قسم کی صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں۔ مقصود یہ عرض کرنا ہے کہ اگر حالات غیر معمولی ہیں اور غیر معمولی حالات میں محرم آیا ہے، تو اس کا احترام بھی اب غیر معمولی ہو جانا چاہیے، اس کی حرمت بھی غیر معمولی ہو گئی ہے۔ مبادہ حالات سے خوف زدہ ہو کر مجالس میں شرکت نہ کریں، گھر میں رہنے کو ترجیح دیں، امن و امان کا بہانہ بنا کر اس مجلس میں نہ آئیں جو ہماری دنیا و آخرت کی امنیت کے لیے قربانیاں دے کر ہمارے لیے فراہم کی گئی ہیں۔ امن ان مجالس میں آنا ہے، اس عزا میں شرکت کرنا ہے، امن امن اس میں ہے، امن دنیا بھی ہے، امن دین بھی ہے، وہ امن آخرت بھی ہے۔ ان حالات کا ایک مقصد یہی ہے کہ محافل و مجالس سے عزا خالی ہو جائیں، کم رونق اور کم رنگ ہو جائیں۔ حرمت محرم کا تقاضا یہ ہے کہ اگر پہلے معمولی عزم کے ساتھ ان مجالس میں شرکت کرتے تھے، اب بڑے محکم اور پختہ عزم کے ساتھ ان مجالس میں شرکت کریں۔ پیغام محرم پوری دنیا کو یہ ہے کہ راہ سید الشہداء وہ ہے جو دبانے سے نہیں دبتا، جو مٹانے سے نہیں مٹتا، جو ڈرانے سے نہیں ڈرتا، جو دمکانے سے دھمکی میں نہیں آتا، جو خوف دلانے سے خوف میں مبتلا نہیں ہوتا۔ یہ راستہ اور اس راستے کے راہی وہ ہیں کہ ان پہ جتنا دباؤ ڈالا جائے اس راستے کو چھوڑ دیں، یہ اور زیادہ اس راستے پر راغب تر ہو جاتے ہیں۔ خود آئیں، اپنی اولاد کو لے کر آئیں، اپنے جوانوں کو لے کر آئیں۔ ہر سال ایک طالب علمانہ تقاضا مومنین و عزاداران سید الشہداء علیہ السلام سے رہتا ہے، محرم میں ممکن ہے بعضوں کے امتحان ہوں، کچھ لوگوں کی کاروباری مصروفیت زیادہ ہو، کچھ لوگ ممکن ہیں کسی عارضہ جسمانی میں مبتلا ہوں، ممکن ہے کسی گھریلو مصروفیت میں سرگرم ہوں، ممکن ہے کوئی اور مجبوری درپیش ہو۔ عزیزان، جس کی یہ سنت ہے اس سے زیادہ مجبور کوئی بھی نہیں ہے ہم میں سے۔ جس عالم میں اس بیوی نے عزاداری کی بنا ڈالی، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے عزیزوں کے سر نو کے نیزہ پہ اس کے سامنے لٹکے ہوئے ہوں۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے بیٹوں اور بھائیوں کے جنازے خاک پہ پڑے ہوئے ہوں۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے ہاتھ پشت گردن بندھے ہوئے ہوں۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی کمر تازیانوں سے سیاہ ہو چکی ہو۔ لیکن بی بی جب اسی عالم میں کوفہ و شام کے بازار و دربار میں جاتی ہے، اپنے بندے ہوئے ہاتھوں کو بہانہ نہیں بناتی، بھوک اور پیاس کو بہانہ نہیں بناتی، تشنگی کو بہانہ نہیں بناتی، عزیزوں کے سوگ کو بہانہ نہیں بناتی، وہیں پر جہاں انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ سستانے کے لیے، آرام کے لیے کوئی سایہ مل جائے، جہاں بیٹھ کے چند دقیقے چند لمحے انسان سستا لے، دھوپ پہ کھڑے ہو کر کوفہ کے بازار میں لوگوں کو خطاب کر کے خطبہ دیتی ہے، یہ وہ سنت ہے جس کو آج شرف ملا ہے آپ کو کہ آپ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہ کم شرف نہیں ہے، یہ کم سعادت نہیں ہے، معمولی سعادت نہیں ہے. خصوصاً ان حالات میں اپنے ان پڑوسیوں کو، اپنے ان رشتہ داروں کو توجہ دلائیں جو کسی بھی مجبوری کی وجہ سے سستی کرتے ہیں، نہیں آتے. یا وہ طبقہ جو ترجیح دیتا ہے کہ ہم نیٹ پر سن لیں گے، دوسرے دن سی ڈی لے لیں گے. نہ عزیزان، محرم فقط علمی استفادے کے لیے نہیں ہے، عزاداری کا مقصد فقط علمی استفادہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کر انٹرنیٹ پر علمی استفادہ کر لیں، مقصد پورا نہیں ہوتا، مقصد پورا نہیں ہوتا. اکٹھے ہوں، چار اکٹھے ہو سکتے ہیں تو بھی اکٹھے ہوں، چھ اکٹھے ہو سکتے ہیں تو بھی جمع ہوں، دس مل سکتے ہیں تو بھی جمع ہوں، اور اگر سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہو سکتے ہیں، جمع ہوں، اکٹھے ہوں، مل کر نواسۂ رسول کے لیے و دلبند بطول کے لیے کریا کریں، دنیا کو بتائیں، یہ پیغام دیں، مقصد یہ تھا. آئمہ اطہار اہتمام فرماتے تھے عزاداری کے لیے. آئمہ سے زیادہ علمی استفادہ کس کے پاس تھا موجود؟ آئمہ معدن علم ہیں، اعتقاد ہے ہمارا، خزانہ علم و معدن علم ہیں. لیکن یہی امام، امام معصوم، صاحب علم لدنی، وارث علم وحی، ایک شاعر کو بلا کر کہتے تھے میرے سامنے میری جد کا مرثیہ پڑھ، میں روؤں. امام علمی استفادہ تو اس شاعر سے نہیں کر رہے تھے، شاعر نے علمی استفادہ کرنا تھا امام سے. امام خود پیسے دیتے، رقم دیتے کہ اس رقم سے جا کر منا کے اندر عزاداری سید الشہداء برپا کرنا، نام مٹنے نہ پائے. بے شک آپ علمی استفادہ بھی ہے ان کے اندر، مجالس کے اندر، مجالس بامانہ ہونی چاہیے، ان مجالس کے عہدے پر، ان کے کندھوں پر، ان کے دوش پر بہت بڑی عظیم ذمہ داری ہے ان مجالس پر. اگر مجالس و بانیان مجالس و خطباء مجالس و ذاکرین مجالس اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھاتے، یقین جان لے آج پاکستان کے یہ حالات نہ ہوتے. سب کی ذمہ داری ہے، وہ ایک الگ پہلو ہے، لیکن عزیزان یہ مجلس، یہ محفل، امام خمینی رضوان اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اسی طرح یہ مجالس جس طرح برپا ہیں اسی حالت میں برپا ہونی چاہیے، لیکن ان کو جہد کی ضرورت ہے. بس اس وقت موجودہ حالات میں خصوصاً پاکستان کے تقاضا کرتے ہیں کہ اس سال کی عزاداری دیگر تمام سالوں سے زیادہ باشکوہ ہونی چاہیے، اس سال کے جلوس دیگر سالوں سے زیادہ باشکوہ ہونے چاہیے. کیوں باشکوہ ہونے چاہیے؟ تاکہ ان وارثان یزید کو یہ پیغام مل جائے کہ یزید حسین کو شہید کر کے و آپ کے باوفا ساتھیوں کو قتل کر کے جب اس راہ کو ختم نہیں کر سکتا تو تم اپنے بم دھماکوں اور خودکش حملوں سے اس راستے کو نہیں روک سکتے. اس لیے باشکوہ ہونی چاہیے. اگر حالات معمول کے ہیں تو آپ بھی معمول کے مطابق عزاداری برپا کریں، جب حالات غیر معمولی ہیں تو آپ بھی غیر معمولی طور پر عزا کریں۔ کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی اسی عزا کے صدقے ان مجالس کے طفیل اس پاکستان میں امن و امان برقرار فرمائے۔ صرف ایک پہلو میں اس جہت کا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور پھر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، جو انشاءاللہ اگر خداوند تبارک و تعالی نے توفیق دی اور جاری رہی، توفیق شامل حال رہی، انشاءاللہ شب میں آپ کی خدمت میں وہ موضوع عرض کیا جائے گا۔ میں نے جو اشارہ کیا آپ کی خدمت میں کہ مجالس کا مقصد فقط علمی استفادہ نہیں ہے، میں نفی نہیں کر رہا ہوں علمی بات کی، مجالس ہماری علمی ہونی چاہیے، فکری ہونی چاہیے، سنجیدہ ہونی چاہیے، ذمہ دارانہ ہونی چاہیے، اس میں ایک نسل کی پرورش ہونی چاہیے، اس میں دین کی وضاحت ہونی چاہیے، راہ سید الشہداء بیان ہونا چاہیے، اس میں ملک و مملکت و قوم سے متعلق ہر وہ چیز جو ضروری ہے ان کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ لیکن مجالس عزا کا ایک پہلو جس وجہ سے آپ کی خدمت میں اصرار ہے اور گزارش ہے مقرر کہ گھروں میں نہ بیٹھیں، قریب ترین جو بھی مجلس آپ کے قریب ترین علاقے میں ہو رہی ہے اس میں جائیں، اور خصوصیت کے ساتھ جن مجالس میں شرکت کم ہے وہاں ضرور جائیں، جہاں خطر زیادہ ہے وہاں ضرور جائیں، بے شک دور کا سفر طے کر کے جانا پڑے وہاں ضرور جائیں۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ کیوں ہمارا آنا مجالس میں ضروری ہے؟ جس حال میں بھی ہیں ضرور آئیں۔ امام امت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ دو چیزوں پر بہت مصر تھے کہ مسلمانوں کے اندر یہ دو چیزیں جس دن زندہ ہو گئیں، ان میں روح آ گئی، پوری دنیا پر غلبہ اسلام کا ہوگا۔ ایک جس دن مسلمانوں کو توفیق ہوئی کہ اپنے حج کو زندہ کر لیا انہوں نے، اس دن غلبہ ان کا ہوگا، اور ایک جس دن ان کو توجہ آ گئی اور اپنی عزاداری کو زندہ کر لیا، غلبہ ان کا ہوگا۔ حج و عزاداری ہم صنف ہیں، ایک جیسے عبادتیں ہیں، ایک جیسا عمل ہے، مشابہ۔ اسی مطلب کو رہبر معظم انقلاب اسلامی نے بھی بیان فرمایا، میں اسی فارسی تعبیر کے ساتھ جو امام راحل کا جملہ ہے، وہ اصطلاح جان بوجھ کے فارسی استعمال کر رہا ہوں کہ وہ اصطلاح حفظ ہو جائے، ہمیں معلوم ہو جائے، جس طرح سے ہم دوسری دنیا کی ساری سائنس کی اصطلاحات، کمپیوٹر کی اصطلاحات، موبائل کی اصطلاحات اور دنیا کی اصطلاحات ساری رٹی ہوئی ہیں، بائیں کہ ہماری زبان کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہمیں ازبر ہیں، ہمارے بچوں کو ازبر ہیں۔ اسی طرح اپنے رہبروں، اپنے دین، قرآن، روایات کی اصطلاحات بھی ہمیں ازبر ہونی چاہیے۔ بعض اوقات قرآنی اصطلاح ٹرم استعمال کی جاتی ہے، سب تعجب کرتے ہیں اس کا معنی کیا ہے، روایت کا ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے، اصطلاح روائی استعمال کی جاتی ہے، تعجب کرتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں اس کا معنی کیا ہے، دینی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، ہمیں حیرت ہوتی ہے اس سے مراد کیا ہے۔ کثرت سے ان کو اس لیے استعمال کیا جائے کہ واضح ہو جائیں، کھل جائیں ہمارے لیے۔ وہ اصطلاح ہے حضور در سہنے، سہن سواد کے ساتھ ہوتے ہیں، سواد ہے ہے اخت الجیم، ہے جیمی، نون ہے سہنا، سہن کہتے ہیں گھر کا سہن ہوتا ہے، اس کو فارسی میں ایک مشابہ لفظ اس کا بناتے ہیں سہنا. سہنا اردو زبان میں اگر اس کا معنی کریں ہم تو مراد میدان ہے. سہنا یعنی میدان. گھر کے سہن کو سہن اسی وجہ سے کہتے ہیں چونکہ میدانی شکل ہوتی ہے اس کی, اگرچہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن حالت اس کی میدانی حالت ہوتی ہے. برعکس کمرے کے, ڈرائنگ ڈائننگ روم کے یا آپ کے بیڈ روم کے, کہ اس کی حالت میدانی نہیں ہوتی. کچن کی حالت میدانی نہیں ہوتی لیکن سہن کی حالت ذرا میدانی ہوتی ہے. اور میدان میں میدانی کام ہوتے ہیں, کچھ کام ہوتے ہی میدانوں کے ہیں, کچھ کام ہیں ہی اہل میدان کے لیے. فارسی میں اس کو کہتے ہیں سہنا. حضور آپ جانتے ہیں, حضور کا مطلب انہیں حاضر ہونا, موجود ہونا, موجودیت, کسی جگہ پہنچ جانا. آزاداری کا ایک اہم فلسفہ و ہدف و مقصد حضور در میدان ہے, میدان میں حاضر رہنا. جس میدان میں ہمیں ہونا چاہیے ہمیں وہاں پر حاضر رہنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جو میرا میدان ہے میں اس میں موجود نہ ہوں. جتنے بھی اس وقت پاکستان کے حالات ہی کو ہم زیر باس لاتے ہیں, مثال بھی اسی کی دیتے ہیں, پاکستان میں جہاں کوئی واقعہ ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جس کو وہاں ہونا چاہیے وہ وہاں نہیں ہوتا. اس کی غیر موجودیت میں, اس کی غیر موجودگی میں یہ واقعہ رونما ہو جاتا ہے. اور اگر وہ ہوتا, مثلا چوکیدار اپنی پوسٹ پہ کھڑا ہوتا, گارڈ اپنی پوسٹ پر کھڑا ہوتا, سپاہی اپنی پوسٹ پر کھڑا ہوتا, محافظ اپنی پوسٹ پر کھڑا ہوتا, جس کو جہاں ہونا چاہیے تھا وہ وہیں پر ہوتا, معمولی سا بھی کوئی واقعہ پیش نہیں آئے گا. اگر ٹریفک پولیس کا سارجنٹ جہاں اس کو ہونا چاہیے وہاں موجود ہو, کبھی کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں, روز سنتے ہیں روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ذمہ دار جن کو یہاں ہونا چاہیے تھا اس روڈ پر وہ موجود نہیں ہے. اس وقت مومنین کی تعداد, شیعہ مسلمانوں کی تعداد پاکستان کے اندر کروڑوں کی تعداد میں ہے, لاکھوں سے بڑھ گئے ہیں, اور خدا اس میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. کروڑوں کی تعداد میں ایک قوم, ایک ملت اس سرزمین پر آباد ہے, لیکن اس کی صورتحال, اس کی دینی مراکز محفوظ نہیں ہیں, اس کی مجالس و محافل محفوظ نہیں ہیں, اس کو خطرے ہیں, ہر طرف سے خطرہ ہے. کیوں خطرہ ہے؟ اس لیے خطرہ ہے کہ جن لوگوں کو قومی میدان میں, ملکی میدان میں, مذہبی میدان میں حاضر ہونا چاہیے تھا انہوں نے وہ میدان چھوڑ دیا ہے. جب سپاہی مورچے سے نکل کر کچن میں چلا جائے, مورچہ دشمن کے قبضے میں آ جاتا ہے. مورچے جس کے دشمن کے قبضے میں چلے جائیں, وہ بے شک کچن اور سٹور سنبھال کے رکھیں, ان کا کچن بھی محفوظ نہیں رہتا. اس مورچے کو سنبھال کے رکھنا ہے, اس میدان میں حاضری ضروری ہے عزیزان. اس لیے امام راحل یہ فرماتے تھے کہ مسجد سنگر است, مسجد اسلام کا مورچہ ہے, مسجد اسلام کا مورچہ ہے. اور آپ توجہ کریں, جہاں امام, توجہ فرمائیں, جہاں امام کھڑا ہوتا ہے جماعت کے لیے, اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ محراب. بڑا سجا کے بناتے ہیں نا ہم, شیشے لگاتے ہیں, پھول بناتے ہیں, گلدستے بناتے ہیں, اس کو ہجلہ عروسی, دلہن کے ہجلے کی طرح بنا دیتے ہیں. بھائی امام اور دلہن میں فرق ہے, یہاں دلہن کی جگہ نہیں ہے, امام کی جگہ ہے. ہجلا نہ بناؤ, محراب بناؤ. محراب عربی زبان کا لفظ ہے حرب سے ہے. حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ. محراب کہتے ہیں لڑنے کی جگہ کو, جنگ کی جگہ کو. یہ جنگاہ ہے, یہ دلہن کی خوابگاہ نہیں ہے. اس کی پھول بوٹیاں نہ بناؤ, اور اس میں جو لاؤ وہ جوان مرد ہونا چاہیے, امامت جچتی ہو اس کے ساتھ. نہ جو بھی قرات صحیح کر لیتا ہو, سورہ صحیح پڑھ لیتا ہو, اس کو لا کے یہاں کھڑا کر دیں. مسجد سنگراس, مسجد اسلام کا مورچہ ہے, ایک نمونے کے طور پر فرمایا. مجلس آزاد سنگر ہے, مورچہ ہے تشیع کا. یہ مورچہ ہے تشیع کا. اس مورچے میں جب تک وہ فورس رہے گی جس کو ہونا چاہیے, یہ قوم محفوظ ہے, اس کے مقدسات محفوظ ہیں, اس کا دین محفوظ ہے, اس کی جانیں محفوظ ہیں. لیکن جس دن یہ مورچہ خالی ہو گیا اور یہ قوم مورچے کو چھوڑ کر کسی اور سمت چلی گئی, مورچے پر دشمن قبضہ کر لے گا. اور خدا نہ لائے وہ دن جس دن یہ مورچہ دشمن کے قبضے میں آ جائے. خالی اس لیے نہیں چھوڑنا, حضور در سہنا اس لیے ضروری ہے, حضور در میدان اس لیے ضروری ہے. یوں نہ سمجھے کہ ہم صرف ثواب کے لیے آئے ہیں, ذکر ہوگا پڑھنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی. اس احساس کے ساتھ بیٹھیں کہ یہ ایک مورچہ ہے اور میں اس دین کا ایک سپاہی ہوں, میرا حضور ہی میری جنگ ہے. یہ واقعہ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا آپ کی خدمت میں کہ کربلا میں کیوں اولاد رسول بے دردی کے ساتھ کاٹ دی گئی, اس لیے کہ جن کو کربلا آنا چاہیے تھا وہ ساتھ نہیں آئے, میدان میں حاضر نہیں تھے. اگر وہ آ جاتے جنگ کا نقشہ کچھ اور ہوتا. کربلا میں ایک شہید ایسے بھی تھے جن کی عمر 100 سال سے اوپر تھی, 112 سال کے لگ بھگ تقریباً تھی. حبیب بن مظاہر کے خاندان سے, عمر میں حبیب سے بہت بڑے. روایت میں ہے کہ جب یہ جنگ میں جانے لگے, 3 کپڑے منگوائے انہوں نے, ٹکڑے کپڑے کے. ایک سے بھویں جو گر گئی تھی بڑھاپے کی وجہ سے, آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں, بھویں اوپر کر کے بندھوائیں تاکہ دیکھ سکیں. ایک کپڑے سے کمر بندھوائی, چونکہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے تھے, کمر سیدھی نہیں ہو رہی تھی بڑھاپے کی وجہ سے, کمر کس کے بندھوائی تاکہ بیٹھ سکیں. اور تیسرے کپڑے سے کہا کہ گھوڑے کے نیچے میرے پاؤں کو باندھ دو کہ میں گر نہ جاؤں گھوڑے سے. یہ مجاہد کیوں گیا تھا کربلا میں؟ یہ انہیں قتل کرنے نہیں گیا تھا, چونکہ اس میں گھوڑے پر بیٹھنے کی بھی سکت نہیں تھی, یہ تو تلوار نہیں اٹھا سکتا تھا. پھر کیوں گیا, کس کے لیے گیا؟ اس لیے گیا تاکہ میدان میں حاضر رہے, جب حاضری لگے یہ غائب نہ ہو. عزیزان, یا حاضریاں لگتی ہیں, جو غائب ہو, جو نہ آئے, غیر حاضر ہو, وہ فیل ہو جاتا ہے. مجالس عزا حضور در سہنا ہے, حضور در میدان ہے. اس لیے تقاضا ہے ہر اس مومن سے جہاں تک کی آواز جا رہی ہے اور جائے گی, کہ یہ مجالس سنگر ہیں, یہ مجالس مورچہ ہیں تشیع کا, دین کا اور اسلام کا, مبادا خالی رہ جائیں. موضوع آپ کی خدمت میں ان مجالس عزا کے لیے, سلسلہ مجالس کے لیے جو ذہن میں آیا اور آپ کی خدمت میں اگر توفیق ہوئی بیان ہوگا, شعار حسینی، شعار حسینی، ساتھ ہجے بھی کرتا جاؤں تاکہ بات سمجھ میں آتی جائے. شعار تلفظ پہلے سیکھ لیں، شین، عین، الف، رے، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ شعار حسینی، شین، عین، الف اور رے. شعار جس کو سادہ بھی مانا کرتے ہیں تاکہ بات ذہن میں آ جائے کہ کہنا کیا چاہتے ہیں، پھر اس کی تشریح آئے گی. قریب قریب لفظ جو اردو میں شعار کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ نعرہ. نعرہ اور شعار مترادف نہیں ہیں، فرق عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. ہمارا موضوع نعرہ نہیں ہے، شعار ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ جو اردو کا لفظ قریب ترین بنتا ہے شعار کے معنی کے لیے وہ ہے نعرہ. وہ مقصود یہ ہے اس موضوع سے کہ سید الشہداء علیہ السلام نے مدینہ سے لے کر عصر عاشور تک اس قیام کے دوران، اس حرکت کے دوران، کربلا اور کربلا سے پہلے جہاں متعدد خطبے بیان فرمائے، لوگوں کے ساتھ گفتگو کی، اپنا کلام نورانی ان کے سامنے بیان کیا، ہدایت کی، انہیں دعوت دی، انہیں ان خطبوں کے اندر بعض اوقات شعر کی صورت میں اور بعض اوقات نثر کی صورت میں امام علیہ السلام نے متعدد شعار بھی ذکر فرمائے ہیں جو مخصوص ہیں فقط سید الشہداء کے شعار، یا نعرے کہیں آپ، ابھی نعرہ کہیں بعد میں اصلاح ہو جائے گی اس کی. یعنی ایسے نعرے سید الشہداء کے اس سفر کے دوران جو امام علیہ السلام نے مدینے سے لے کر عصر عاشور تک بیان فرمائے ہیں. ان مجالس کا موضوع آپ کی خدمت میں انہی نعروں کو ذکر کرنا ہے. میں پھر تاکید کرتا ہوں کہ وہ نعرے نہیں ہیں، لیکن قریب ترین لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ابھی ابتدا ہے، آغاز سخن ہے. متعدد ہیں، جتنی توفیق ہوگی آپ کی خدمت میں یہاں پر ان کی وضاحت کی جائے گی. اس مقدمے کے ساتھ کہ شعار یا نعرہ، اور ایک تیسرا لفظ بھی اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، رجز یا رجز. قدیم میں جب جنگیں ہوتی تھیں تلوار کے ساتھ، شمشیر کے ساتھ، نیزے کے ساتھ، تن بے تن جنگ، دو بے دو جنگ، روبرو جنگ ہوتی تھی، ان جنگوں میں جو سورما جاتے تھے، جو شجاع و دلیر و بہادر جاتے تھے، لڑتے تھے، جنگوں کا ایک خاص طریقہ ہوتا تھا. پہلے ایک ایک آدمی جاتا تھا جو فوج کا سب سے بڑا بہادر ہوتا، جب وہ جنگ لڑ چکے ہوتے یا شہید ہو جاتے، مر جاتے، قتل ہو جاتے، پھر ان کے بعد حلہ بول دیا جاتا تھا، یعنی معمولی فوج حملہ کرتی یا دفاع کرتی تھی. جب یہ بڑے دلیر اور پہلوان لوگ، شجاع، جنگجو و دھنی تلوار کے ہر فوج میں ہوتے تھے، جب یہ آگے جاتے اور مبارز طلب کرتے کہ کوئی ہے اس فوج میں جو ہمارے مقابلے میں آئے، یہ جنگجو وہاں پر جنگ سے پہلے لفظی جنگ کرتے تھے. لفظی جنگ سے مراد ایک دوسرے کو گالی گلوچ نہیں ہے، جیسے یہاں ہوتی ہے پاکستان میں لفظی جنگ، کہ نہ، ہرگز یہ کام نہیں کرتے تھے. واقعی شجاع ہوتے تھے، دلیر ہوتے تھے، ایک دوسرے کی توہین بھی نہیں کرتے تھے. لفظی جنگ سے مراد ایک اپنا تعارف کرواتے تھے، اپنے کارنامے ذکر کرتے، اپنی بہادری کے چرچے کرتے، اپنا نسب بیان کرتے، میں کس کا بیٹا ہوں، کون ہوں، میرا باپ کون تھا، جو کچھ پہلے جنگوں میں کارنامے انجام دے چکے ہیں ان کو دہراتے تاکہ اس دوسرے پر رو پڑ جائے، وہ لفظی جنگ ہار کے بھاگ جائے۔ ہر وہ فخر جو اس کی ذات کے لیے یا خاندان میں ہوتا وہ دوسروں کے سامنے آ کر اپنے مد مقابل کے سامنے بیان کرتے، اس کو کہتے تھے رجز یا رجز۔ رجز در حقیقت شاعر، جن کو شاعری سے سروکار ہے وہ جانتے ہیں اس اصطلاح کو، کہ شاعری کے لیے کسی بھی زبان میں ہو، اردو میں ہو، فارسی میں ہو، عربی میں ہو، ایک علم ہے جو شاعروں کو معلوم ہے، علم عروض، آہنگ اور طرز، شعر کی جو طرز ہوتی ہے بہر، اس میں وہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے مطابق شعر کہتے ہیں۔ البتہ شعر کہنا ایک خدا داد صلاحیت ہے، ضروری نہیں کہ اس کو علم عروض بھی آتا ہو، بعض ایسے ہیں جنہوں نے علم عروض کا نام بھی نہیں سنا ہوا لیکن شعر بڑے اچھے کہتے ہیں، لیکن جن کو علم عروض بھی پڑھا ہوا ہے وہ اچھے شعر، ان سے بھی زیادہ بہتر شعر کہہ سکتے ہیں۔ بہرے ہیں، جس طرح موسیقی کی سریں ہیں، کئی سریں ہیں، وہ موسیقی سے زیادہ آشنا ہیں پاکستانی بجائے شعر سے، موسیقی کی کئی سریں ہیں، ہر سر کی خاص دھن ہے، ردم ہے اپنا اس کا، اسی طرح شعر کی بھی کئی بہرے ہیں یا کئی سرے ہیں، آہنگ ہیں اس کے، ان میں سے ایک کا نام، ایک بہر کا نام یا ایک سر کا نام جو شعر کے لیے ہے، اس کا نام رجز ہے۔ چونکہ جنگ میں آنے والے جو جملے استعمال کرتے وہ اس بہر میں استعمال کرتے تھے، اس وجہ سے اس کا نام ہی رجز پڑ گیا، رجز خانی، یعنی اس بہر میں جملے استعمال کرنا۔ چونکہ شعر میں ہر بہر ہر مطلب پر نہیں بیٹھتی، مثلاً اگر مرثیہ ہے تو اس کی خاص بہر ہونی چاہیے، قصیدہ ہے تو اس کی اپنی خاص بہر ہونی چاہیے، اگر سلام ہے تو اس کی اپنی بہر ہونی چاہیے، یہ شعرا جانتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں، اس لیے سلام الگ طرز کا ہوتا ہے، مرثیہ ذرا ہٹ کر ہوتا ہے، قصیدہ اس سے مختلف ہوتا ہے، رباعی ذرا اس سے بھی مختلف ہوتی ہے، مسدس اور دوسرے جو قسمیں ہیں۔ اسی طرح ایک شعر کی بہر کا نام ہے رجز یا رجز۔ یہ دلیر اور بہادر میدان جنگ میں جا کر اس بہر میں شعر پڑھتے تھے، اس وجہ سے، چونکہ اس شعر اس بہر میں ہی اچھے لگتے ہیں، یہ حماسی مطالب کہنا، اپنے آپ کو متعارف کرانا کہ امیر المومنین علیہ السلام سے کئی رجز ہیں، جو اگر مناسب ہوا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کس طرح امیر المومنین جب جنگ میں جاتے تھے تو رجز پڑھتے تھے، یعنی اپنا تعارف کروایا کرتے تھے کہ میں کون ہوں، وہ مد مقابل بھی پڑھتا، پھر حضرت بھی اس کے سامنے رجز پڑھتے۔ لیکن شعار رجز سے ذرا عام ہے، رجز کے اندر منحصر نہیں ہے، رجز کو بھی شعار کہتے ہیں لیکن رجز کے علاوہ بھی شعار ہوتا ہے۔ شعار ایسا جملہ جس کے اندر انسان اپنا مقصد بھی بیان کرتا ہے، اپنی حقیقت بھی پیش کرتا ہے، اپنے کام کی نوعیت بیان کرتا ہے، اور اپنا سلسلہ بیان کرتا ہے کہ میں کس سلسلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ تھوڑا سا اور اس مطلب کو اگر کھولیں شعار کو، جنگیں دو قسم کی ہوتی ہیں، مکتبی جنگیں اور غیر مکتبی جنگیں۔ غیر مکتبی جنگیں جو آئے روز ہم دیکھتے رہتے ہیں، کسی بات پہ لڑائی ہو گئی، لین دین پہ لڑائی ہو گئی، کھانے پینے پہ لڑائی ہو گئی، یہ جو گھروں میں ساس بہو کی لڑائی ہے، یہ سب غیر مکتبی جنگیں، یہ جو احساسات کی وجہ سے، جو جذبات کی وجہ سے، جو کسی اور کمزوری کی وجہ سے یا کسی اور ہدف کی وجہ سے لڑی جائیں، مفادات کے لیے لڑی جائیں، کشور گشائی کے لیے لڑی جائیں۔ جس طرح سے ابھی مثلا ہمارے سامنے ہے کہ انگریزوں نے حملہ کیا برے صغیر پر قبضہ کر لیا، خوب یہ چوروں کی طرح ڈاکوؤں کی طرح ایک سرزمین کو لوٹ کر لے گئے، یہ مکتبی جنگ نہیں تھی. لیکن بعض جنگیں مکتبی ہیں، مکتبی سے مراد یعنی آئیڈیولوجیکل جنگیں ہیں، ان جنگوں کے پیچھے آئیڈیولوجی موجود ہوتی ہے. مکتب سے مراد آئیڈیولوجی ہے یہاں پر، مکتب مدرسے کو بھی کہتے ہیں لیکن میری مراد یہاں پر آئیڈیولوجی ہے. آئیڈیولوجک جنگیں کہ تاریخ میں رہی ہیں بہت ساری جنگیں جن کی بنیاد آئیڈیولوجی تھی، یا دونوں طرف سے یا ایک طرف سے. مثلا اسلام نے، مسلمانوں نے آغاز میں جتنی جنگیں لڑی، رسول اللہ نے جو جنگیں لڑی، جنگ احد، جنگ بدر، جنگ خیبر، جنگ حنین، اس ساری جنگوں کا نام کیا رکھیں گے ہم؟ مکتبی جنگیں. کیوں مکتبی جنگیں ہیں؟ چونکہ ان کے پیچھے آئیڈیولوجی موجود ہے، یعنی آئیڈیولوجی نے جنگ پر اس اکسایا ہے، اتارا ہے جنگ کے اندر. نہ حوث زمین نے، نہ اقتدار نے، نہ مفاد نے، نہ کسی اور چیز نے. آئیڈیولوجی کا حکم ہے کہ یہ کرنا ہے، آپ نے دفاع ہے یا حملہ ہے، ہر دو آئیڈیولوجی کا نتیجہ ہے. یہی پر ایک تعریض اور لگاتا جاؤں مطلب کی، کہ مناسبت جہاں تک آ پہنچی ہے، کہ ہمارے ہاں جو دین رائج ہے، جو اسلام رائج ہے، جس سے ہم سب کا تعلق ہے، اس دین کی شکل کلچرل ہے، تہذیبی دین ہے. یعنی اس کے اوپر جو رنگ چڑھا ہوا ہے وہ کلچر کا رنگ چڑھا ہوا ہے، آئیڈیالوجک دین نہیں ہے ہمارے پاس. یا آئیڈیالوجی بنا کر اس کو ہمارے سامنے پیش نہیں کیا گیا. مکتب نہیں ہے ہمارے پاس، مکتب اسلام بعنوان مکتب. اسی شہر میں دوسرے مقام پر گزشتہ سال آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا، عاشورہ بعنوان مکتب، کربلا بعنوان مکتب، عزاداری بعنوان مکتب، نماز بعنوان مکتب، ویلفیئر بعنوان مکتب. ان کاموں کی دو شکلیں ہیں، عزاداری غیر مکتبی، غیر مکتبی یعنی کلچرل عزاداری، جس کے اندر معنویت کا اتنا عنصر ہے کہ ثواب ہوتا ہے اس سے ہمیں. لیکن مکتبی عزاداری اس میں کم از کم، کم ترین چیز ثواب ہے، باقی سارے اہداف ثواب سے بڑے ہیں. مکتبی عزاداری اور غیر مکتبی عزاداری میں بہت فرق ہے، اگرچہ شکل دونوں کی اپخطابت ہے، مرثیہ ہے، سینہ زنی ہے، لیکن روح دونوں کی بہت. غیر مکتبی جنگیں، غیر مکتبی جنگیں ہم نے دیکھی ہیں، دو ملکوں کے درمیان، دو قوموں کے درمیان، دو سلسلوں کے درمیان، دو محلوں کے درمیان، دو انسانوں کے درمیان، یہ غیر مکتبی ہیں. اختلافات بھی مکتبی بھی ہیں، غیر مکتبی اختلافات. کسی کے ساتھ ہمارے اختلافات اس وجہ سے کہ اسے میری بات نہیں مانی، لیکن دوسروں کے ساتھ اختلافات اس وجہ سے ہیں کہ وہ ہماری آئیڈیالوجی کا مخالف ہے، یا مجھے آئیڈیالوجی میری کہہ رہی ہے کہ اس کو قبول نہیں کرنا. مکتبی جنگیں ان کے اندر خصوصاً جب ہم اسلامی آئیڈیالوجی کے اینک سے دیکھیں، یا اسلامی آئیڈیالوجی کے زیر سایہ ہونے والی جنگوں کو دیکھیں، اسلامی آئیڈیالوجی کی بنیاد اقدار پر ہے، ویلیوز. اسلام ہر اس چیز کو معیار قرار دیتا ہے جس کی بنیاد معیار ہو، جس کی بنیاد اقدار ہو. اعمال کو نہیں دیکھتا، یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ جب ہمارے ہمیں تولا جائے گا، ہمارے اعمال کو تولا جائے گا تو ان کا حجم نہیں دیکھا جائے گا کہ اس نے کتنی زیادہ نمازیں پڑھی، کتنی زیادہ عزاداریاں کی، کتنا زیادہ اس نے خرچ کیا. جب ہمیں تولا جائے گا اور ہمارے اعمال کو تولا جائے گا اقدار کے وزن میں اور اقدار کے میزان میں تولا جائے گا کہ اس کے اس عمل میں، اتنے عظیم عمل میں ویلیوز کتنی ہیں. ممکن ہے عمل بہت بڑا ہو لیکن اس کے اندر کوئی ویلیو موجود نہ ہو، اور ممکن ہے عمل بہت چھوٹا سا ہو لیکن اقدار کے لحاظ سے بہت بڑا اور بھرا ہوا ہو. آپ کے یقین کے لیے اور ایمان تازہ کرنے کے لیے وہ روایت جو آپ نے اکثر سنی ہوئی ہے، رسول اللہ نے فرمایا جنگ خندق میں کہ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. عبادت ثقلین جن و انسان کی عبادت سے زیادہ افضل امیر المومنین کی ایک لحظے کی ضربت ہے. یعنی صدیوں کی عبادت ایک طرف، لحظے کی ضربت ایک طرف. کس حساب سے تولا ہے؟ سوال پروردگارا، اے رسول خدا کیسے تولا آپ نے اس کو؟ ادھر منوٹنوں اعمال ہیں اور ادھر ایک لحظے کی ضربت ہے. یہ کس ترازو میں تولا ہے؟ ویلیوز کے ترازو میں تولا ہے، اقدار کے ترازو میں تولا ہے. جب اقدار کے ترازو میں تولیں ثقلین کی عبادتیں ایک طرف، علی کی ضربت ایک طرف ہو جاتی. مکتب اسلام ویلیوز کی بنیاد پر بنا ہے، لیکن اس کو پیش کرنے میں، اس کی تبلیغ کرنے میں، جیسے آج کل ہوتے ہیں انڈسٹریوں والے پروڈکٹ بناتے ہیں، بنا کر پھر ڈسٹریبیوٹرز کو دیتے ہیں، وہ ان میں سے کچھ چیزیں نکال لیتے ہیں. تجربہ ہوا ہوگا، آپ خریدتے ہیں، جا کر کوئی مشین خریدتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں، جو فیکٹری نے اس میں لگائی ہوئی تھی لیکن بیچ میں ایجنٹ نے یا جس نے بھی کمپنی نے اسے نکال لی اور آپ کو ایسے بیچ دی. خوب، یہ پھر بازار سے خرید کے جوڑی جا سکتی ہے، لگائی جا سکتی ہے، اس کو مکمل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کام اگر دین کے ساتھ ہو تو مشکل حل نہیں ہوتی. یعنی وہ دین جو آسمان سے نازل ہوا خدا کی جانب سے، وہ دین جو رسول اللہ نے بیان فرمایا، وائمہ اطہار نے پیش کیا، اس دین کو جب مبلغین نے عوام تک اور اگلی نسلوں تک اور موجودہ نسلوں تک پہنچایا تو بہت ساری چیزیں جو فٹ تھیں اس کے اندر وہ نکال لی اس سے، جو اصلی چیزیں تھیں، جو مہنگی چیزیں تھیں وہ ساری نکال، جو گران قدر تھیں، یعنی جن کی وجہ سے اس کی ویلیو تھی، وزن تھا، قیمت تھی، وہ ساری نکال لی. اگر آپ گاڑی خریدیں اس کے اندر انجن نہ ہو، باڈی ہو بڑی خوبصورت، کتنے کی ہے؟ تو بڑی خوبصورت ہے لیکن اس کے اندر جو چیز جس کی وجہ سے اس کی ویلیو ہے وہ نہیں ہے. دین کی روح ویلیوز ہیں، دین کا معیار و بنیاد و رکن ویلیوز ہیں. جس میدان میں بھی دین انسان کو اتارتا ہے پہلے ویلیوز کی طرف بلاتا ہے، پہلے اقدار کی طرف بلاتا ہے. احکام اس وقت فائدہ دیتے ہیں، اعمال اس وقت فائدہ دیتے ہیں جب احکام و اعمال کا پیٹ ویلیوز سے بھرا ہوا ہو، اور اگر عمل خالی ہو، اندر سے بھرا ہوا ہو، پھیلا ہوا ہو لیکن اندر سے خالی ہو، یہ بے فائدہ اعمال ہے. جیسے ریاکاری کا عمل ہے، ریاکاری کے عمل میں کھوکھلا عمل ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے اس کے اندر. دین جب جنگ بھی کرواتا ہے یا دفاع کرواتا ہے تو ویلیوز کی بنیاد پر کرواتا ہے. اقدار کی بنیاد پر کرواتا ہے، یعنی دین کی جنگ اقدار کو بچانے کے لیے ہے، اقدار کے دفاع کے لیے ہے، یا اقدار کی ترویج کے لیے ہے. اس لیے جنگ کربلا جنگ اقتدار نہیں بلکہ جنگ اقدار ہے. جنگ اقتدار نہیں جنگ اقدار ہے. اقتدار بھی دین میں اس وقت اہمیت ہے اس کی جب اقتدار اقدار کو سنبھالے اور اقدار کے دوش پر اقتدار وجود میں آیا ہو. اگر اقدار کے پیچھے اقتدار کے پیچھے اقدار نہ ہو تو اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت امام اقدار نے بیان فرمائی ہے. پھٹا ہوا جوتا امیر المومنین اس کو ٹانگ رہے ہیں اور ابن عباس سے پوچھتے ہیں کہ اے اموزادے اے ابن عباس میرے چچا کے بیٹے بتا اس جوتے کی کیا قیمت ہے؟ کہنے لگا مولا اگر جسارت نہ ہو تو اگر آپ اس کو ایسے ہی پھینک دیں تو کوئی برہنہ پا بھی اس کو نہیں اٹھائے گا, اتنا پھٹ چکا ہے یہ, بے قیمت ہے. امیر المومنین نے فرمایا تم لوگوں پر حکومت کرنا, ایسی حکومت جس کے ذریعے سے عدالت برپا نہ ہو سکے, علی کے نزدیک اس پھٹے ہوئے جوتے سے بھی بے قیمت تر. ہر چیز اقدار کے اوپر تولی جائے گی. اقتدار بھی اس وقت عزیز ہے جب اقدار ہو اس کے اندر. دین حکم دیتا ہے جنگ کا, دین حکم دیتا ہے دفاع کا بھی. جنگ و دفاع میں بھی اقدار ہو. شعار کس کو کہتے ہیں؟ اب قریب آ پہنچے یا اس قابل ہو گئے کہ شعار کا معنی سمجھ سکے ہم. شعار ان جملوں کو کہا جاتا ہے کہ جب ایک مکتبی رہنما, ایک مکتبی امام, ایک آئیڈیالوجی کا رہبر ایک آئیڈیالوجی کی جنگ شروع کرے اور اپنی آئیڈیالوجی کی ساری اقدار ان جملات کے ذریعے سے بیان کرے کہ میں ان کے لیے جنگ کر رہا ہوں, ان کو بچانے کے لیے لڑ رہا ہوں. ان کو شعار کہتے ہیں. بس معلوم ہوا کہ نعرہ اور شعار میں فرق ہے. نعرہ ہر اونچی زبان میں ہر بات کرنے کو نعرہ کہتے ہیں. نعرہ بھی بنیادی طور پر فارسی زبان کا لفظ ہے جو اردو میں منتقل ہو کے زیادہ استعمال ہونے لگا ہے. نعرہ کشیدن یعنی کوئی بھی اگر بہت بلند آواز سے, حد سے معمول سے, اونچی آواز سے بول رہا ہو, باتیں کر رہا ہو, جیسے ہماری عادت ہے گاڑی سٹارٹ کر کے پھر اونچا بولنا شروع کر دیتے ہیں, پنکھا فل چلا کے پھر اونچا اونچا بولتے ہیں, ایسے کرتے ہیں نا, جنریٹر کے پاس کھڑے ہو کر موبائل بھی اونچی اونچی آواز میں بولتے ہیں, ساتھ گھر اس طرف بھی آپ کی باتیں سنی جا رہی ہوتی ہیں, موبائل پہ صاحب بات کر رہے ہیں, مثلا سیکرٹ بات کر رہے ہیں. اونچی آواز میں بولنے کو نعرہ کشیدن کہتے ہیں, نعرہ لگانا. لیکن اردو زبان میں نعرے کی خاص حد مقرر ہو گئی ہے. نعرہ یعنی ایسے علامتی جملے ظاہر کرنا جس سے یہ تأثر پڑتا ہو کہ ہم کون ہیں, کس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں. یہ جملے جو نمائندگی کرتے ہوں ان کو اردو زبان میں نعرہ کہتے ہیں. جس طرح سے ہم لگاتے ہیں نعرہ توحید لگاتے ہیں, نعرہ رسالت لگاتے ہیں, وہ نعرہ حیدری لگاتے ہیں. یا اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے نعرے ہیں جو دوسروں نے بنا لیے ہیں یا دینی اور غیر دینی دنیا میں لگاتے ہیں. لیکن بنیادی طور پر نعرہ بلند آواز سے کسی چیز کے اظہار کو نعرہ کہتے ہیں. بس رجز جنگ میں اپنا تعارف کرانا, ایسا تعارف جس سے دوسرے پر روب پڑ جائے, اس کو رجز کہتے ہیں. لہذا رجز خانی جس کو ہم کہتے ہیں, بعض ایسے ہی رجز پڑھتے رہتے ہیں, یعنی ڈھینگے مارنا, اپنی تعریفیں کرنا, اپنے آپ کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرنا. کہ کسی پولیس والے نے چالان کاٹ دیا کسی دوسرے بندے کا، تو اس نے اسے کہا کہ یہ چالان تمہیں بہت مہنگا پڑے گا، یہ جو میری گاڑی کا تم نے چالان کاٹ دیا ہے تمہیں بہت مہنگا پڑے گا یہ چالان. تو اس نے کہا کہ کیسے مہنگا پڑے گا، بتاؤ مجھے آ کر کیا ہوگا، تم کیا کر لو گے؟ اس نے کہا کہ تم پشیمان ہو جاؤ گے، شرمندہ ہونا پڑے گا تمہیں آخر میں، یہ جو میرا چالان کاٹا ہے. تو اس نے کہا کیا کر لو گے تم؟ اس نے کہا ادھر ہو بتاتا ہوں. لے جا کر ادھر کان میں جا کر اس کو کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، معاف کر دو، جانے دو، غلطی ہوگی. تو وہ ہنس پڑا. ہنسنے کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. کہا میں نے کہا تھا نا پشیمان ہونا پڑے گا تمہیں. اس کو کبھی بعض اوقات اس طرح کے رجز پڑتے ہیں. رجز یعنی جھوٹ موٹ سے اپنی فضائل بیان کرنا، اپنی شخصیت بیان کرنا لیکن ہونا. نعرہ اونچی آواز میں اظہار کو نعرہ کہتے ہیں، لیکن شعار اپنے مکتب کے مقاصد کو بیان کرنے کو شعار کہتے ہیں. اپنے مکتب کے ہدف کو بیان کرنے کو شعار کہتے ہیں. اپنے مکتب کے اصول متعارف کروانے کو شعار کہتے ہیں. اپنے مکتب کی ویلیوز بتانے کو شعار کہتے ہیں. اپنی استقامت دکھانے اور اس کے اظہار کو شعار کہتے ہیں. مقاومت دکھا کر اس کو دشمن کے رخ پہ جا کر پیش کرنے کو شعار کہتے ہیں. اپنے عزائم اور ارادوں کا برملا اظہار کرنے کو شعار کہتے ہیں. اپنے عزائم و ارادوں کے اظہار کو شعار کہتے ہیں. شعار ہر چیز کے لیے نہیں ہوتے، شعار مکتب کے ہوتے ہیں، اور وہ مکتب بھی جس کی نہضت ہو، تحریک ہو، موومنٹ ہو، کوئی حرکت ہو. بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے شعار نہیں ہوتے. بیٹھے ہوئے لوگ نعرے لگا سکتے ہیں بلند آواز سے، لیکن شعار کے لیے حرکت کی ضرورت ہے. شعار کے لیے نہضت کی ضرورت ہے. نعرے سیاسی جماعتیں بھی لگا سکتی ہیں، سیاسی میدان میں لگائے جا سکتے ہیں، تقریروں میں نعرے لگا سکتے. تقریریں بیٹھ کر تقریریں کرتے ہیں، یہ نعرے ہیں. یہ جو زور زور سے ہم تقریریں کرتے ہیں یہ سب نعرے، یہ شعار نہیں ہیں، یہ نعرے ہیں. اور اگر کوئی بیٹھ کر دوسروں کو یہ کہ میں ایسی کی تیسی کر دوں گا، یہ رجز ہیں سارے. جس طرح اخباری بیان میں ایک دوسرے کو سیاسی پارٹیاں بیان دیتی رہتی ہیں، ایک ہی ہوٹل میں چائے پی کے باہر آ کر ایک ادھر بیٹھ جاتا ہے، ایک ادھر، کہتے ہیں ہم ان کو سکھا دیں گے سبق، وہ کہتے ہیں ہم ان کو سبق سکھا دیں گے. یہ رجز ہیں. لیکن شعار مکتب کے ہیں، ایک ایسی قوم کے ہیں جو اپنے مکتب اور آئیڈیالوجی کو لے کر میدان میں اترے. جب اس کی آئیڈیالوجی اس کو میدان میں اتارے، اپنی آئیڈیالوجی متعارف کروانے کا نام شعار ہے. کسی بھی سلسلے کی پہچان اس کے شعار سے ہوتی ہے. شعار کے اندر اس کی حقیقت، اس کی ماہیت، اس کا وجود، اس کا ہدف، اس کے عزائم، اس کا مکتب، اس کے اصول، اس کی اقدار اس کے شعار سے روشن ہو جاتی ہے. کربلا کی شناخت کا ایک ذریعہ شعار ہے سید الشہداء کے. شعار ہم پڑھیں ہمیں پتہ چلے کہ کربلا کیا ہے. ایک میں نے آپ کی خدمت میں اشارہ کیا، ترتیب سے انشاءاللہ بیان کریں گے. ایک شعار سید الشہداء علیہ السلام نے مدینے میں دیا، پہلا شعار. ویسے تو کافی عرصہ پہلے سے شعار کا سلسلہ جاری تھا، لیکن باقاعدہ جب اس نہضت کا آغاز ہوا، یا یہ نہضت اپنے عملی مرحلے میں جب داخل ہوئی، جب ولید نے سید الشہداء علیہ السلام کو بلایا یزید کے گورنر نے مدینے میں، اور بیعت کا مطالبہ کیا، وہاں اس کا سیاسی مشاور بھی بیٹھا ہوا تھا مروان میں. ان دونوں کی موجودگی میں سید الشہداء علیہ السلام نے, یا اس کو میں آج کی زبان میں اگر پیش کروں یعنی مرکزی حکومت کے گورنر کے دفتر میں, آج ہمیں بھی بلایا جاتا ہے عزاداری کے لیے لائسنس ہے یا نہیں ہے, امام حسین کی عزا برپا کر رہے ہو, مجلس کر رہے ہو, آپ بتاؤ کہ کیا بلاتے ہیں نا ہر سال, عزاداری کی خاطر گورنروں کے دفتر میں جانے کا طریقہ حسین سے سیکھیں, اپنے ذاتی کاموں کے لیے جیسے مرضی ہے جائیں لیکن عزاداری کے لیے اس طرح جائیں جس طرح حسین گئے تھے دفتر میں. اسے دفتر میں بلایا, پہلے سے کہہ کر گئے کہ اس بلاوے کا مطلب یہ ہے کہ طاغوت مر گیا ہے, جو مجھے طلب کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ شام میں طاغوت مر گیا ہے. جاتے ہی حضرت نے کہا کہ لگتا ہے کہ تمہارا طاغوت مر گیا ہے, کہا ہاں مر گیا, کہا پھر خط دکھایا کہ شام سے خط آیا ہے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہیں. امام علیہ السلام نے وہاں پر پہلا خطبہ کربلا کی تحریک کربلا و قیام کربلا کا پہلا خطبہ اس گورنر کے دربار میں دیا, کہا تمہیں عقل ہے, ہوش ٹھکانے ہیں, کیا کہہ رہے ہو تم, مجھ سے اس کی بیعت مانگ رہے ہو, اگر تم مجھے اور اس کو نہیں پہچانتے تو میں دونوں کا تعارف کرا دیتا ہوں, میں کون ہوں, انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ, تمہیں پتا ہے کون ہے, میں نبی کے خاندان کا نہیں نبوت کے خاندان کا ہوں, اور وہ کون ہے, وہ یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمہ, وہ ایک دہشت گرد قاتل شرابی زانی, مثلی لا یبایو لمثلے, مجھ جیسا کبھی بھی اس جیسے کے سامنے تسلیم نہیں ہو سکتا. یہ وہاں کہہ کر انہوں نے کہا کل دیکھ لیتے ہیں, حضرت نے فرمایا ننتظر و تنتظرون نصبح و تصبحون, ہم بھی انتظار کرتے ہیں کل کا, تم بھی انتظار کرو, دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے. کل جب دوسرا دن ہوا تو یہ سیاسی مشیر مروان یہ مل گیا حضرت کو گلی میں راستے میں, اور ہمدردی کے طور پر کہنے لگا کہ میرا مشورہ خیر خواہانہ یہ ہے کہ آپ مذاکرات کر لیں, تسلیم ہو جائیں, بہتر ہے بیعت کر لیں ورنہ حالات بڑے خراب ہو جائیں گے. سید الشہداء نے اس کو اس انداز سے فرمایا یا ابن الزرقاء, اے زرقا کے بیٹے, اے فاسد عورت کے بیٹے, تیرے پیدائش سے بھی پہلے رسول اللہ نے بتا دیا تھا تو فاسد ہے, تیری پیدائش سے پہلے بھی رسول اللہ نے فرما دیا تھا تو فاسد ہے, تو مجھے حسین کو یہ راستہ بتاتا ہے. وہاں پر پہلا شعار سید الشہداء علیہ السلام نے بیان فرمایا, یعنی پہلا ولید کے دربار میں, مثلی لا یبایو لمثلے, مجھ جیسا کبھی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا, مروان کے سامنے آ کر یہ شعار امام علیہ السلام نے بیان فرمایا. مفصل خطبہ ہے, اس کا ایک جملہ یہ ہے وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ قَدْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَاءٍ مِثْلِ يَزِيدِ, جب امت یزید جیسے حکمران میں مبتلا ہو جائے تو اسلام کی فاتحہ پڑھ دو, یہ شعار تھا امیر المومنین کا حضرت سید الشہداء کا, کہ جب امت یزید جیسے میں مبتلا ہو جائے پھر اسلام کی فاتحہ پڑھ دو. اس ایک شعار کے ذریعے سید الشہداء نے اپنا بھی بہت کچھ بتا دیا اور ان کا بھی بہت کچھ بتا دیا. ان شعاروں سے کربلا سمجھ میں آئی. انشاءاللہ اس کی اور اگلے شعاروں کی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی اگر خداوند تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی و صحت نے اجازت دی. لیکن اس سے پہلے یہ تحریک ولید کے بلانے سے پہلے آغاز ہو چکی تھی مدینہ میں. ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ کربلا کا آغاز اسی دن سے ہو گیا تھا جس دن رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی تھی. اسی دن سے آغاز ہو گیا تھا. جس دن مدینے میں علی جب گھر آئے, سیدہ پوچھتی ہیں, علی چہرے سے آپ پریشان نظر آتے ہیں, تسلی کے طور پر فرماتی ہیں, میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. کس کو سلام نہیں کرتے لوگ؟ جو رکن دین ہے, جس کی وجہ سے اسلام ان تک پہنچا ہے, علی کو سلام نہیں کرتے. گلی میں ملتے ہیں, ایک دم کیا ہوا؟ امیر المومنین فرماتے ہیں, اے نبی زادی, اے کاش ایسے ہوتا, مجھے سلام نہ کرتے. میں جب ان کو سلام کرتا ہوں میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. جو تم نے کرنا تھا کر لیا, سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ مقصد اور بھی تھا آگے. پہلے شہر میں پھیلایا گیا کہ علی بیعت کرنے والے ہیں. جب انکار سنا, اکٹھے ہو کر آئے ترے زہرا پہ. یہ بہت باعظمت دروازہ ہے. اسی لہجے میں بلانے لگے جس لہجے سے قرآن نے منع کیا تھا کہ خبردار نبی کو اس لہجے میں نہ بلانا کبھی بھی. اس طرح اونچی آواز میں کبھی گستاخی کے ساتھ نبی کو نہ بلانا. ابو الحسن کی ندا دی, گھر میں بعض روایات میں ہے تین مرد موجود تھے, علی موجود تھے, زبیر ابن عوام موجود تھے, بعض روایات میں سلمان یا مقداد بھی موجود تھے, یا دونوں تھے یا دونوں میں سے ایک موجود تھے. علی اٹھتے ہیں جواب دینے کے لیے, جناب سیدہ ماں نے بنتی ہیں. علی, آپ نے اپنے حصے کی جنگیں لڑ لیں, یہ جنگ زہرا کی ہے, آج میدان زہرا کا ہے, فاطمہ کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ولی رسول تھے, علی شیعہ تھے. جنگ بدر میں ولی رسول تھے, علی اس ولی کے شیعہ تھے, پیروکار تھے. جنگ خندق میں ولی رسول تھے, علی پیروکار تھے. جنگ خیبر میں ولی رسول تھے, علی پیروکار تھے. حنین میں ولی رسول تھے, علی پیروکار تھے. لیکن آج جب یہ للکار سنی تو علی شیعہ نہیں بلکہ ولی ہے, جانشین رسول ہے آج. اور جب ولی کو للکارا جاتا ہے تو ولی خود جواب نہیں دیتا, شیعہ جواب دیتا ہے. پوچھتے بھی ہیں لوگ کہ ہمیشہ معمول کے گھروں میں بھی اگر کوئی دروازے پہ آ جائے تو مرد باہر آتا ہے, عورتیں نہیں آتیں. تو کیوں علی باہر نہیں آئے, کیوں نبی زادی باہر آئیں؟ علی آنا چاہ رہے تھے لیکن نبی زیدی نے کہا آج زہرا علی کی شیعہ بن کر آئی ہے, نہ زوجہ بن کر آئی ہے. زوجہ بن کر نہیں آئی, شیعہ بن کر آئی ہے. ولایت کی پہلی حامی اور تنہا حامی. عزیزان ولایت ایسا مکتب ہے, کبھی حالات مدنی بن جاتے ہیں, مدینے جیسے بن جاتے ہیں, ایک آدمی ولایت کا دم بھرنے والا رہ جاتا ہے اور وہ بھی تنہا دفاع کرتا ہے اپنے ولی کا. آ جاتی ہیں ابو الحسن, ابو الحسن کی صدایں آ رہی ہیں, کیا چاہتے ہو؟ علی کو ہمارے حوالے کرو. فرمایا جب تک زہرا زندہ ہے کوئی ہاتھ علی تک نہیں پہنچ سکتا. دھمکی دی, اگر در نہیں کھلے گا ہم جلا دیں گے. اے کاش یہ دھمکی ہی ہوتی, پہلے سے ایندھن جمع کر کے اکٹھا کیا ہوا. دروازے کے ساتھ رکھا, آگ لگا دی, شولے لپکے, دھواں اٹھا. کس در سے دھواں اٹھا؟ اس در سے دھواں اٹھا جہاں جبریل اجازت لے کے جایا کرتے تھے. رحلت رسول اللہ کے وقت جب آغوش زہرا میں رسول اللہ کا سر اقدس پڑا ہوا تھا, دروازے پر دستک ہوئی. بی بی فرماتی ہیں اے دستک دینے والے تجھے معلوم نہیں میرے بابا کا مزاج ناساز ہے, یہ ملاقات کا وقت نہیں ہے. دوبارہ دستک ہوئی, بی بی نے دوبارہ آواز دی. جب تیسری دفعہ دستک ہوئی, بی بی نے آواز دی, رسول اللہ نے آنکھیں کھول کے فرمایا زہرا یہ کسی سے اجازت نہیں لیتا, تیرے احترام میں دستک دے رہا ہے, یہ کسی سے اجازت نہیں لیتا, ہر گھر میں بغیر اجازت کے چلا جاتا ہے. جہاں پر ملائکہ مقربین اجازت لے کر گھر میں داخل ہوتے ہیں, جہالت امت کی آگ لگ گئی, شعلے لپک رہے ہیں, مدینے میں دھواں ہی دھواں ہے, لیکن کوئی نہیں آتا, کوئی نہیں آتا آ کر پوچھے زہرا کے گھر میں دھواں کیسا ہے, یہ آگ کیسی ہے. عزاداروں دروازہ جلتا ہے, اے کاش در کے جلنے کا انتظار کر لیتے, ابھی در جلا بھی نہیں تھا. ایک لعین نے بڑھ کر دروازے کو ٹھوکر ماری, دروازے کو ٹکر نگنی تھی, گر گیا, آدھا جلا دروازہ گر گیا. در جب گرا تو در کے گرنے کی آواز نہیں آئی, بلکہ ایک اور آواز آئی, الیہ الیہ فضا, اے فضا آئیو محسن شہید ہوئے. جب فضا آئی, فضا قریب آتی ہے, زہرا کہتی ہے فضا خبردار, علی کو خبردار نہ ہونے دینا, میں شرمندہ ہو جاؤں گی. بی بی کیوں شرمندہ ہو جاؤں گی؟ اس لیے کہ ایک ہی علی کا شیعہ, ایک ہی ولی کا مدافع, وہ بھی زخمی حالت میں پڑا ہوا, ولی خدا تنہائی کا احساس کرے گا. خدا را فضا علی کو خبردار نہ ہونے دینا. علی تک پہنچ جاتے ہیں عزیزو, آپ کے مولا کو لے کر آ جاتے ہیں. بس کس طرح لے کر آئے یہ بیان نہیں کیا جا سکتا, یہ بیان نہیں کیا جا سکتا. ماشاءاللہ صاحب فراست سمجھ جائیں گے کیسے لے کر آئے. بس ایسے لے کر آپ کے مولا کو آئے کہ زہرا سے پہلو کا درد بھول گیا اور اپنا ہاتھ پہلو سے اٹھا کر علی کے دامن پہ رکھ لیا, علی کے دامن پہ ڈال لیا, اتنی گرفت مضبوط کی اور کہنے لگی خبردار ابھی تو میں زندہ ہوں, ابھی تو میں زندہ ہوں, میں اپنی زندگی میں علی کو لے کر جانے نہیں دوں گی. یہ لعین خود کہتا ہے کہ میں نے علی زہرا کا ہاتھ چھڑانے کے لیے علی کو اپنی طرف کھینچا, چند قدم کھینچا, زہرا ریت پہ کھینچی ہوئی چلی آ رہی تھی. میں سمجھ گیا نبی زادی کا ہاتھ نہیں چھوٹے گا. لعین کہتا ہے میں نے تدبیر کی کہ ہاتھ کیسے چھڑاؤں, دائیں دیکھتا ہوں, بائیں دیکھتا ہوں, میرے قریب کنفس کھڑا ہوا تھا, اس کے کمر بند میں تازیانہ تھا, میں نے کنفس کا تازیانہ نکالا, ایک دفعہ جو ہوا میں لہرا کے اس زور سے نبی زادی کے ہاتھ پہ مارا, زہرا کا ہاتھ چھن گیا, چھوٹ گیا. فضا میں نیلے زخم کا ہاتھ لگا, ولا لعنة الله على الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں بحق محمد و آل محمد ان کے تمام مشکلات و مسائل کو برطرف فرما. پروردگارا جہان اسلام اور بالخصوص پاکستان ناامنی کا شکار ہے، پروردگارا ان ظالمین کو جنہوں نے جہان اسلام پہ ظلم و ستم روا رکھا ہوا ہے اپنے ظلم سمیت نیست و نابود فرما، اس مملکت پاکستان کی حفاظت فرما. پروردگارا ملت فلسطین کی مدد فرما، ملت عراق کی مدد فرما، امریکہ اور اسرائیل کو نابود فرما، حزب اللہ لبنان کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، دشمنان آزاداری کو نیست و نابود فرما، آزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما. پروردگار اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. تمام مرحومین کے لیے آپ اپنے اجداد و اسلاف کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے و بالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ